یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا.
وهو أصدق القائل. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. ملك درود بجاه محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اذن محترم، سورة نحل میں ارشاد رب العزت ہے، من عمل صالحا من ذكر او انثى، مرد عورت میں سے جو بھی نیک عمل انجام دے، وہو مؤمنن، اور وہ ایمان رکھتا ہو، تو ارشاد رب العزت ہے فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، تم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. یہ تقسیم اللہ تبارک و تعالی نے مرد و زن کی اپنے ارادے اور مشیت سے فرمائی ہے. کسی کو نسوانی صفات دے کر معاشرے میں بھیجا ہے، اور کسی کو مرد بنا کر اس معاشرے میں ذمہ داریوں کو اس کے کاندھوں پہ رکھا ہے. پس اس بنا پر خدا کے ہاں مرد اور عورت ہونے کے لحاظ سے عبودیت و بندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. من عملا صالحا کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی عمل صالح اور عمل نیک انجام دینے والا ہے، شرط کیا ہے؟ وہ مؤمن ہو، ایمان رکھتا ہو. خدا نے کہا کہ مرد ہونا افضل ہونے کی دلیل نہیں، عورت ہونا چھوٹے ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر ہماری نگاہ قدرت سے دیکھو گے تو جو صاحب کردار ہوگا وہی افضل ہوگا. من عمل صالحاً، من یعنی کوئی بھی عمل صالح کر، عمل نہیں کرے، من ذکرنا، من میں نے بیانیہ ہے، بیان کر رہا ہے اس جملے کو کہ کوئی بھی کون کون ہے، کون ہو سکتا ہے، من یعنی بیان کر رہا ہے خداوند تعالی، اب خود کھول رہا ہے، تفسیر کو بیان کر رہا ہے. من ذکرن او انثا، مرد ہو یا عورت ہو، ہمیں یہ نہیں دیکھنا، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا بندہ کون ہے. اگر تم عورت ہو کر، اگر تم صنف نازک ہو کر در حقیقت ہماری بندگی کرو تو تم ہزار ہا مردوں سے افضل قرار پاؤ. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کبھی مردوں کو نمونے عمل اور آئیڈیل قرار دیتا ہے، اور کبھی خواتین کو آئیڈیل قرار دیتا ہے، کبھی نبی کو کہتا ہے، کبھی امام کو کہتا ہے، کبھی صاحبان ایمان کو اسوہ عمل قرار دیتا ہے کہ ان کی پیروی کرو، ان کو اپنا رول ماڈل قرار دو، اور کبھی اس ایمان رکھنے والی عورت کو زن فرعون کو قرار دیتا ہے. مثل الذین ضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ مثال بیان کر رہا ہے کس کی، زن فرعون کی، کیونکہ وہ فرعون کے گھر میں رہ کر صاحب کردار ہے. وہ فرعون کے گھر میں رہ کر، دار کفر میں رہ کر، چونکہ صاحب کردار ہے، خدا کو وہ کردار پسند ہے. خدا دیکھتا یہ نہیں ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، چونکہ صاحب کردار ہے، تمام ایمان والوں کے لیے اسے رول ماڈل قرار دیا ہے. بلکہ درود بھیج محمد و آل محمد. تو یہ خداوند عالم کی تقسیم ہے، لہذا مرد حضرات زیادہ اپنی مردانگی کے ڈرور نہ بیٹھے کہ ہم مرد ہیں اور ہم افضل ہیں. قرآن سورہ حجرات میں کیا کہہ رہا ہے؟ ارشاد رب العزت ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم ہاں اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سٹینڈرڈ کے مطابق کون افضل ہے، کون صاحب کردار ہے، کون در حقیقت عزت والا. ان اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ باکردار ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ ایام ایام فاطمیہ کہلاتے ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہا ایک صنف نازک ہیں کہ جن کو تمام مسلمان مانتے ہیں. میں نے کئی مواقع پہ بھی عرض کیا ہے کہ خلفائے راشدین کا عقیدہ ہمارے برادران اہل سنت کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مثلا خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم جو ہیں وہ رسول اللہ کے بعد واجب الاطاعت ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا عقیدہ ہے، ہم احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ برادران اہل سنت کا عقیدہ تھا وہ جو رکھی گئی. رسول اللہ کے بعد دو مکتب فکر پیدا ہوئے، ایک نے کہا کہ رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنایا. اب یہاں سے کچھ لوگ سقیفہ فکر کے حامل ہیں، انہوں نے کہا ہم اپنے درمیان سے ایک خلیفہ کا انتخاب کرتے ہیں، خلیفہ ابوبکر، پھر خلیفہ عمر، خلیفہ عثمان، اور پھر حضرت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام. یہ چار خلیفہ. ایک نظریہ یہ تھا، اچھا دونوں کے دلائل ہیں، ایسا نہیں کہ بغیر دلیل کے، دونوں کے دلائل ہیں، لیکن دیکھنا یہ کہ قرآن سے زیادہ نزدیک کون سا ہے، قرآن کے مطابق کون سا ہے، سنت رسول کے مطابق کون سا ہے. یہ میرا بحث کا موضوع نہیں، میں صرف ایک حوالہ دے کر گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. دوسرا نظریہ اہل تشیع کا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے دور میں مولا کائنات کو غدیر خم کے میدان من کنتم مولا ہو فہد علی مولا کا خطاب دے کر اپنے بعد در حقیقت ہادی و رہنما اور خلیفہ کا تعین فرمایا تھا. جناب زہرہ سلام اللہ علیہا اور تو خلفاء راشدین کی اطاعت کا عقیدہ ہمارے برادر اہل سنت کا عقیدہ ہے، لیکن 12 ائمہ کا عقیدہ، توجہ رکھیے گا، 12 ائمہ کا عقیدہ ہے جس کو ہم اہل تشیع اپنے لیے واجب الاطاعت مانتے ہیں، جن کی اطاعت واجب ہے، جو من جانب اللہ ہیں، جو معصوم ہیں، علم لدنی رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور اہل سنت کے جتنے بھی موثق اور بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں 12 ائمہ کا ذکر کیا ہے، توجہ رکھیے گا، السوائق المحرقہ سے لے کر اور بہت ساری کتابیں ہیں کہ جہاں پر ان 12 ائمہ کا تذکرہ کیا گیا. اور عصر حاضر میں بھی جو ہمارے اہل سنت مفکرین اور دانشور ہیں وہ سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اہل سنت بھی 12 ائمہ کو مانتے ہیں. اس بنا پر اہل بیت کو ماننے میں اور اہل بیت کو تسلیم کرنے میں اور ان کو ایمان کا جز قرار دینے میں کوئی شک نہیں ہے. جو بے شمار احادیث جو اہل سنت نے اپنی کتب میں نقل کی ہیں اہل بیت کی محبت کے لیے، وہ ادر من الشمس ہیں، اس کا بھی موقع نہیں ہے کہ اس کو یہاں پر اس کو کھولا جائے. جو چند جملے میں یہاں پر جناب زہرہ سلام اللہ علیہا کے خطبے سے نقل کرنا چاہتا ہوں. اس زمانے میں اہل سنت کے عقیدے کے مطابق اور ہمارے عقیدے کے مطابق یہ آخری زمانہ ہے، آخر الزمان جسے کہا گیا، آخر الزمان یعنی اب اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی. لیکن اس دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک ظہور ہونا ہے، توجہ رکھیے گا، ایک ظہور ہونا ہے، اور جس کو ظہور ہے حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے. اور اس کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اہل سنت کے، بھی اس کی نشانیاں ہیں، خروج دجال ہے، خروج صفیانی ہے، اور خروج امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس کی نشانیاں ہیں. علائم ظہور کے نام سے ہمارے یہاں بحار الانوار پورے پورے چیپٹر ہیں، پوری پوری کتابیں ہیں، بہرحال ان میں بھی وارد ہونا نہیں چاہتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. اس دور میں مسلمانوں کو آپس میں باہم دست گریباں کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی طاقت کو کم کرنے کے لیے دشمن اس فائنل کی تیاری کر رہا ہے، توجہ رکھیے گا، اور اس کی کوشش یہ کہ مسلمانوں کے شیرازے کو بکھیر دیا جائے. لہذا حساس ترین موضوعات کو لایا جاتا ہے ممبروں پر، سوشل میڈیا پر، اور من مانے طریقے سے اس کی جو ہے وہ تفہیم اور اس کی تبیین کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے شیعہ اور سنی دونوں میں جو ہے وہ جو کم علم افراد ہیں ان کے جذبات بھڑک جاتے ہیں، چونکہ ان کا دلیل سے، کتاب سے، قرآن سے، روایہ سے، احادیث سے، اہل بیت سے، خلفاء کی سیرت سے کوئی لینا دینا ہوتا نہیں ہے، وہ اپنے حوالے سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور پھر آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت ان حساس موضوعات میں سے ایک حساس موضوع جناب زہرہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت اور ان کی شہادت ہے، کہ جو اہل سنت کی معتبر کتب میں بھی موجود ہے اور اہل تشیع نے بھی اس کو لکھا ہے، اور اس موجودہ دور کے معاصرین میں بہت سارے اہل سنت نے اس کو بیان کیا ہے. جناب زہرہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کا ایک بڑا مسئلہ فدق کا مسئلہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ دیکھیں ہم اہل سنت کے ساتھ اتحاد کے قائل ہیں، اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، اور یہ قرآن کا حکم ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اب دامن وقت گنجائش نہیں ہے کہ یہ اس اعتصام الہی، یہ رسی، یہ حبل اللہ، یہ کیا ہے؟ صرف الشواہد التنزیل نامی تفسیر قرآن، ابو القاسم حسکانی اہل سنت کے عالم دین ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اور اس تفسیر میں انہوں نے روایات نبویہ کو جمع کر کر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کو ثابت کیا ہے۔ پانچویں صدی کا عالم دین ہے، اس کا عربی کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، اس کا فارسی ترجمہ موجود ہے، انشاءاللہ توفیق ہوئی تو اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت سے متعلق روایات موجود ہیں۔ ابھی جب فدق کا مسئلہ ہوا اور خلیفہ نے کہا کہ اب فدق آپ کو نہیں دیا جائے گا، یہ تو رسول چھوڑ کے نہیں جاتے، پھر وہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ آیات قرآنی سے استدلال کرتی ہیں، 15 سے 20 کے قریب تقریباً آیات ہیں کہ جو اس خطبے میں آپ نے پیش کی ہیں دلیل کے طور پر، اس میں فدق کا خطبہ بھی ہے۔ یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ مسجد نبوی میں مہاجر انصار کے سامنے، خلیفہ کے سامنے جو تشریف لے گئی تھی، کیا صرف فدق کے مطالبے کے لیے تھا، صرف مال دنیا کے لیے تھا؟ نہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ در حقیقت فدق ایک جزوی حصہ تھا اس تمام مطالبات کا، توجہ رکھیے گا۔ میں بہت ہی حساس موضوع کو بہت ہی سلجھے ہوئے انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ مرحلہ واضح ہو جائے کہ ہمارے یہاں بعض اہل سنت شاکی نظر آتے ہیں کہ آپ کے بعض خطبہ، بعض اہل ممبر جو ہیں وہ نازیبہ کلمات ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تاریخی واقعات کو توڑ مڑوڑ کر اپنے مقاصد کے لیے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں اس نظریے کو رد کرنا چاہتا ہوں، جو بھی مقدسات اہل سنت کی توہین کرتا ہے وہ در حقیقت جائز کام نہیں کرتا، یہ ہمارے فقہا کا فتویٰ موجود ہے۔ توہین کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، بدگوئی کرتا ہے، وہ در حقیقت حقیقی معنی میں شیعہ نہیں ہے، محب اہل بیت نہیں ہے، نام لیوا ہو سکتا ہے، وہ ان سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی شیعہ وہی ہے کہ جس کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغ میں رسالت میں انی اکرہ ان تکون من السبابین، مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں، میں علی مرتضیٰ جس کو تم اپنا امام اول مان رہے ہو یا امام یا خلیفہ چہارم مان رہے ہو، میں کراہت رکھتا ہوں، ناپسند کرتا ہوں، کس بات کو؟ ان تکون من السبابین، کہ تم بھی دوسروں کی مانند بد زبانی اور بد دہنی کرنے والے ہو جاؤ۔ مولا کائنات کو پسند نہیں کہ ان کا کوئی ماننے والا ان کا نام لے کر کسی کے مقدسات کی توہین کرے۔ ہاں آپ نے تبلیغ کرنی ہے، علمی لحاظ سے تبلیغ کیجئے۔ میں نے کہا اتحاد بین المسلمین ہے، لیکن اس اتحاد بین المسلمین کا مقصد یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے مقدسات کی توہین کریں، ہاں علمی مسائل کو علمی انداز سے، شسترفتہ انداز سے لوگوں کے اذہان کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ جو ہے ان کو اس کو سمجھنے میں اور سمجھانے میں آسانی ہو سکے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ اور درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کی ایک بڑی تعداد جو عاشق اہل بیت ہے، جو محب اہل بیت ہے، جو ان اصل روایات پر تکیہ کرتی ہے کہ جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عصمت سے جاری ہوئے ہیں، یہاں پر اس خطبے کا ایک حصہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں کہ جب سرکار آخری حیات کے مرحلے میں ہے اور کہا کہ قلم و دوات لے آؤ، تو کہا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ خوب یہ ایک نظریہ ہے، ٹھیک ہے نظریہ ہے، لیکن کیا یہ نظریہ بعین ہی توجہ رکھے گا, بعین ہی قابل قبول ہے یا اس پہ نقد اور رد کیا جا سکتا ہے, یہ اس پہ بحث کی جا سکتی ہے. خوب اس پہ بحث کی جا سکتی ہے, لیکن ایک اچھے انداز سے میں نے کہا کہ اس چیز کو بیان ہونا چاہیے تاکہ ہمارے لیے علمی مسائل کو سلجھانے میں, اس کو دیکھنے میں اور اس کو تفہیم کرنے میں آسانی ہو سکے. یہ واقعات جو آپ آج پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ جناب ایک موب کھڑا ہوتا ہے اور ایک شخص پر توہین رسالت کا الزام لگا کر, ایک کلمہ شریف کی احانت کا الزام لگا کر ایک غیر مسلم کو جلا دیتا ہے, مار دیتا ہے بہیمانہ طریقے سے, درندگی کے طریقے سے, کیا یہ سنت رسول ہے؟ توجہ رکھیے گا, کیا یہ سیرت رسول ہے؟ کیا یہ سیرت صحابہ ہے؟ کیا سیرت اہل بیت ہے؟ ہرگز کوئی تائید نہیں کرے گا. یہ اسی طریقے سے مثلا کہا جاتا ہے کہ ایک صاحب تھے, وہ کہنے لگے کہ بات ہو رہی ہے علمی نقد انداز, علمی طور سے کہنے لگے کہ مثلا قدو شریف جو رسول اللہ کو پسند تھا, اس بچے نے کہا مجھے نہیں پسند. وہ اٹھے اور یہ سنی تحریک کے جو قائد تھے انہوں نے ٹیلی ویژن پہ بھی سنایا, اور اب وہ دوسرے اہل سنت عالم دین سے بھی یہ واقعہ نقل کیا گیا, انہوں نے بھی سنایا. وہ مفتی صاحب جو بھی تھے عالم دین, وہ اٹھے اور تلوار سے اپنے بیٹے کا سر قلم کر دیا, سر قلم کر دیا اپنے بیٹے کا. کہا کہ قبلہ یہ کیا کیا آپ نے؟ کہیں گے اس کو قدو شریف نہیں پسند جو میرے رسول کو پسند ہے. جو رسول کی پسند کو ناپسند کہے اس کو جینے کا حق نہیں ہے. کیا واقعاً یہ سنت رسول ہے کہ اپنے بیٹے کے قاتل بن جاؤ اس بنا پر کہ اس کو مثلا کھانے کی ایک سبزی نہیں پسند؟ توجہ رکھے گا, رسول کی سیرت تو وہ ہے جو ان پہ کچرا پھینک رہی ہے, جو ان پہ کچرا پھینک رہی ہے اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. توجہ رکھیے گا, اگر اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, ممکن ہے کسی کو کھانے کی کوئی چیز نہ پسند ہو, رسول اللہ کو مثلا کھجور پسند تھا, مثلا مجھے نہیں پسند, تو کیا میں واجب القتل ہو جاؤں گا؟ یہ جو زاویہ نگاہ ہے, یہ جو دید ہے, یہ جو انداز ہے, یہ جو عدم برداشت کا ماحول ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے, توجہ فرما رہے, اس چیز کو ہمیں دور کرنا ہے, برداشت کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ایک عقیدہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ اور ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ. ہاں جہاں پر علمی بات ہو, مناظرہ ہو, وہاں پر علمی طریقے سے جو ہے وہ گفتگو کی جائے. مناظرے کو مناظرہ کہا ہے اس لیے جاتا ہے, آج کل تو مناظرہ گالی بن گیا ہے, بس چیخنا چلانا ہے. مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ مناظرہ دو صاحبان علم کا جمع ہو کر, توجہ رکھے گا, آیات قرآنیہ و سنت نبویہ و سیرت نبویہ و حدیث نبویہ و خلفاء راشدین و اہل بیت علیہم السلام کی زندگی کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے عقیدے کو در حقیقت اس کی تصحیح کرنا ہے, اس کی اصلاح کرنا ہے. یہ ہے مناظرہ, یہ ہے حقیقتاً مناظرہ. بس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ علمی مسائل کو ایسے بازگو کیا جائے, ایسے بیان کیا جائے کہ لوگ سمجھ سکیں. مثال کے طور پر یہی واقعہ کہ جو ابھی سیالکوٹ پہ پیش آئے, کیا واقعاً ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا؟ ہرگز نہیں, کوئی انسان نہیں کہہ سکتا. یہ وہ فکر ہے عدم برداشت کی کہ جو دشمن یہ چاہ رہا ہے ہمارے اندر پیدا ہو جائے, اہل سنت میں بھی اور اہل تشیع میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ عدم برداشت. یہ میرا عقیدہ کا نہیں ہے, یہ لعنت اللہ علیہ, میں علیہ السلام, میں رضی اللہ, نہیں, نہ میں رضی اللہ, نہ میں علیہ السلام, نہ تم لعنت اللہ علیہ. بات ہے دلیل کی, نحن ابناء الدلیل اینا مالا نمیل, ہم دلیل کے پیچھے چلنے والے ہیں, دلیل جہاں جائے گی وہاں پر ہم پیچھے پیچھے جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ دلیل کو رسول اللہ نے کیسے پر الحق کو مع علی و علی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے, اے خدا جہاں جہاں علی جائے وہاں حق کو موڑ دے گا. بس اس بنا پر دلیل کے پیچھے چلنا ہے عزیز علی کے نام. تو محبت اہل بیت مشترک ہے, تب شیعوں میں بھی سنیوں میں بھی. ہاں خلفائے راشدین کی اطاعت یا ان کو واجب الاطاعت سمجھ کر ان کی پیروی کرنا, یا ان کو اول الامر کا مزاج سمجھ کر ان کی سیرت پہ چلنا, یہ ہمارے برادران اہل سنت کا عقیدہ. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اب یہ
سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جناب زہرہ کو جب پتہ چلا کہ فدق کو منع کر دیا گیا ہے، تو فدق کو منع کرنے والی ایک فکر ہے، کچھ افراد ہیں ٹھیک ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، مثلاً اس وقت جو خلیفہ اول تھے انہوں نے کہا کہ فدق جو ہے رسول اللہ جو ہے وہ درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ کیا مثال کے طور پر علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اب چونکہ نعرہ تھا حسبنا کتاب اللہ، اب جناب زہرہ تشریف لاتی ہے، توجہ رکھیے گا، اور تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا خطبہ ہے کہ جو مہاجر و انصار کے سامنے مسجد نبوی میں آپ پیش کرتی ہیں، اور اس میں تقریباً 15 سے 20 آیات، تقریباً عرض کر رہا ہوں، میں اس وقت میرے سامنے صحیح فگر نہیں ہے، تقریباً اتنی آیات ہیں جو آپ قرآن سے استدلال کرتی ہیں، اور جو مد مقابل فکر تھی یا نظریہ تھا کہ حسبنا کتاب اللہ کتاب خدا کافی ہے، وہاں پر آپ آیات الہی سے استدلال فرماتی ہیں اور مختلف انبیاء کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں نبی نے فلاں کو یہ ارث دیا ہے، یہ چیز چھوڑی ہے، تو کیا اسی قرآن میں جہاں نبی اپنے بیٹے کے لیے یا اپنے بعد والوں کے لیے ارث چھوڑ کے جا رہا ہے وہ کسی اور دین پہ تھے اور میں اور میرا باپ کسی اور دین پہ تھا؟ اب یہ سوال ایجاد کرتی ہیں بی، اب وہاں پر کون مسلمان موجود ہے؟ کوئی کافر موجود نہیں ہے، قاری قرآن موجود ہے، اب سوال ایجاد کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر آ کر ایک موقع پر آ کر جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ خطبہ شروع کیا تو آیات کا ایک تسلسل شروع ہو گیا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں بلاسمی یا توہین رسالت یا توہین صحابہ یا توہین اہل بیت کر کے جو ہے وہ لوگوں کو مار دینا کتنا آسان ہو گیا ہے، جنت کتنی سستی ہو گئی ہے، یہ وہ دشمن کی سازش ہے کہ دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ باہم دست و گریبا ہو جائے۔ نہیں، ہمیں اس چیز کی نفی کرنی ہوگی، جب سیالکوٹ میں ہو رہا ہے اس کی بھی نفی کرنی ہے، اگر قاریان قرآن کو کچھ مسیحی زندہ جلا رہے ہیں اس کی بھی نفی کرنی ہے، اگر مشال خان نامی نوجوان کو قتل کیا جا رہا ہے اس کی بھی نفی کرنی ہے۔ یعنی یہ تشدد نہ سنت رسول کے مطابق ہے نہ سیرت رسول کے مطابق ہے، توجہ رکھیے گا، جہاں پر بھی عدم برداشت کی بنا پر قتل کیا جا رہا ہے، ماورائے عدل عدالت قتل کیا جا رہا ہے، یہ نہ اس میں خدا کی رضا ہے نہ رسول کی رضا ہے نہ اہل بیت کی رضا ہے، اور وہ جو اپنے آپ کو خلفاء کا پیروکار سمجھتے ہیں ان کی رضا ہے، توجہ رکھیے گا۔ بابا آگے دو، یہ سب علماء نے، مفتیان اکرام نے اور مشتہدین اکرام نے واضح طور پہ کہا ہے۔ بس اب جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لے گئیں تو وہاں پر 1.5 گھنٹے کا خطبہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پورا مطالبہ جناب زہرا کا صرف فدق کے لیے تھا؟ نہیں، اس میں بہت سارے ایسے عقائدی مسائل جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے بیان کیے کہ جو معمولاً بیان نہیں کیے جاتے۔ 1.5 گھنٹے خطبے میں کیا بیان کیا؟ اس کا ایک حصہ فدق کے مطالبے پہ تھا، جو آیات قرآنیہ سے آپ نے دلیل دے کر مثلا جو مد مقابل جو افراد تھے ان کے سامنے پیش کیا۔ ابھی ایران میں ایک اہل سنت عالم دین ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین کے نگاہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی سے ہوا اور اس کا نکاح جو ہے وہ حضرت عمر نے پڑھایا، اور امام حسین اور حضرت شہربانو سے جو اولاد ہوئی امام سجاد ہوئی، امام سجاد سے پھر بقیہ آئمہ کا سلسلہ چلا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم، یعنی وہ الفاظ موجود ہیں، اگر ہم اس نکاح کو غیر شرعی سمجھیں یا مثلا خلیفہ کو برحق نہ سمجھیں تو اس نکاح کا کیا ہوگا؟ اب اسے بڑا جنجال کھڑا ہوا وہاں کے، پھر مفتیان نے اہل سنت نے اس کی رد کی اور کہا کہ نہیں، اہل بیت کا عقیدہ اپنی جگہ ہے، نکاح ہو یا نہ ہو ایک الگ مسئلہ ہے، امامت کسی کی کسی کے نکاح پڑھانے سے ثابت نہیں ہوتی۔ یہ بتا رہا ہوں کہ اب وہاں پر بھی دشمن کوشش کر رہا ہے، توجہ رکھیے گا، کہ جو اس وقت دنیا کو اتحاد کا درجہ ہے وہاں پر بھی دشمن کوشش کر رہا ہے، عراق میں چلے جائیں، فلسطین میں چلے جائیں، آج آپ دیکھیں فلسطینی، ابھی امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہوا 20 مئی کو، فلسطینی آئے امام حسین کے چہلم میں، حرم میں آئے، یہ بتانے کے لیے حسین جب رب کا ہے تو حسین سب کا ہے، حسین کسی جماعت کا، کسی گروہ کا، کسی خاندان کا، کسی قوم کا، کسی قبیلے کا نہیں ہے، حسین رب کا ہے، جو رب کا ہو جاتا ہے وہ سب کا ہو جاتا ہے۔ مل کے درود بھیجو محمد و آل محمد۔ تو وہاں پر پھر علمی ٹاک شروع ہوئی، علمی دلائل شروع ہوئے کہ وہ عاقد جو عقد پڑھاتا ہے اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری، اگر وہ شرعی رکھتا ہے، قصد انشاء رکھتا ہے تو وہ اہل سنت کے یہاں اس کی بھی اصول موجود ہیں اور ہمارے بھی موجود ہیں. شیعہ ہونا مسلمان ہونا واجب نہیں ہے, آگے کاغذ پڑھانے والے کا عقل مند ہونا چاہیے, توجہ رکھیے گا. بہر تو کہا کہ اگر حضرت عمر نے نکاح پڑھایا ہے, اگر آپ حضرت عمر کی مخالفت کرتے ہیں, اہل تشیع سے انہوں نے کہا, اہل سنت کے بہت بڑے مفتی تھے گرگیج کر کے شاید نام ہے ان کا, بہر تو انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے آپ جناب عمر کی مخالفت کریں گے تو اس نکاح کا کیا ہوگا. تو کہا کہ نکاح سے حضرت عمر کی خلافت کا تعلق نہیں ہے, یا حضرت عمر کو مثلا آپ کہیں کہ مثلا وہ خلیفہ نہیں تھے اور تو پھر اس نکاح کا کیا ہوگا. اب اس میں ڈبیٹ شروع ہوئی ہے, ادھر سے بھی سوال ادھر سے بھی سوال دونوں کی طرف سے, لیکن ایک علمی انداز سے میں یہ کہہ رہا ہوں, علمی انداز سے اس کی پھر جواب دیا جا رہا ہے. تو وہاں پر مثلا کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خلافت کو آپ اگر واضح کریں کہ مثلا اگر خلفاء راشدین کی جو خلافت تھی وہ برحق تھی, تو پھر وہاں سے شروع کریں رسول اللہ کے بعد سے, یہ امام حسین کے اور جناب شہربانو کے اب سے کیوں شروع کریں, وہاں سے شروع کریں. بہر تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دشمن کی کوشش یہ کہ ان اختلافی مسائل کو ایسے پیش کرے کہ ہم باہم دستگربار ہو جائیں. ان اختلافی مسائل میں سے ایک یہ خطبہ فدق بھی ہے جس کو ہمیشہ توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جاتا رہا ہے, لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ اس وقت کو شیعہ سننے کا تصور نہیں تھا, توجہ رکھے گا. روایات میں بھی آیا ہے, اہل سنت کی کتابوں نے بھی لکھا, یا لی انت و شیعت کو ہم الفائدون یوم القیامہ, توجہ رکھے گا. اب چونکہ بات نکلتی ہے تو بات سے بات چلی جاتی ہے, میں اپنے موضوع میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ جو اصل موضوع ہے اس کو آپ کے ذہن کے سامنے پیش کر سکوں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یقیناً اس کے بعد سوال بھی اٹھیں گے اور اعتراض بھی ہوگا, اور یقیناً کوئی نہ کوئی تشنگی بھی باقی رہے گی. سب کچھ تو اس تقریر میں نہیں ہو سکتا, بہرحال اس کے لیے بھی میں تیار ہوں اور ایک اچھے انداز سے, اور میرا ہمیشہ سے اہل سنت کے علماء کے ساتھ مفتیان کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے. ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. وہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کو خلیفہ سمجھ کے واجب الاطاعت سمجھتے ہیں, ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وحدت کے لیے, اور ہم امام علی کو اپنے خلیفہ اور جانشین رسول سمجھتے ہیں بلا فضل, وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے اس گالم گلوچ کا ہے, اس گندی زبان کا ہے, اس بد ذہنی کا ہے, اس سبابیت کا ہے, توجہ رکھے گا, کہ جو اس وقت امت میں آ گئی ہے عدم برداشت کی بنا پر, کہ یہ میرے عقیدے کا نہیں ہے, یہ میرے دین کا نہیں ہے, میرے مذہب پہ نہیں ہے, میرا ہم عقیدہ نہیں ہے, اس کو قتل کر دو, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. وإلا یہ فروعی اختلافات یا عقیدتی اختلافات موجود تھے ہیں اور رہیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ کشت و کشتار کا کبھی سبب نہیں بنا. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. اب جب جناب زہرا وہاں تشریف لے گئیں تو وہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا نعرہ تو یہ ہے کہ تم کہتے ہو حسبنا کتاب اللہ فانتو فکم, سورہ غافر کی باسویں آیت کی ایک حصے کا آپ نے جز پڑھا اور آپ نے کہا فانتو فکم فیحات منکم, بعید ہے تم سے, یہ بعید ہے تم سے, یہ آگے خطبہ موجود ہے. فرماتی ہیں کہ کن لوگوں سے مخاطب, مہاجر و انصار صحابی ہیں, کوئی معمولی انسان نہیں ہے, صحابیات بھی ہیں معمولی انسان نہیں ہے, سب پڑھے لکھے رسول کے زمانے کو دیکھے ہوئے افراد ہیں. اس کو فرماتی ہیں کہ انتم علماء, تم لوگ علماء ہو, تم لوگ جاننے والے ہو, تم لوگ اہل علم ہو. اس طریقے سے جو ہے وہ خطبے کا آغاز فرماتی ہیں, اور اس طریقے سے بیوی جو ہے وہ اپنی گفتگو کو شروع کرتی ہیں. وَأَنَّتُمْ فَكُنْ کیوں حق سے روگردان ہو رہے ہو, اگر تمہارا نعرہ حسبنا کتاب اللہ کی کتاب خدا کافی ہے تو آؤ اس پہ بحث کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر کوئی نازیبہ کلمات نہیں ہے, توہین نہیں ہے, علمی طریقے سے جناب زہرا نے دلائل دی. یہ ہمارے راہگوشا ہے, اہل سنت کے لیے راہگوشا ہے کہ بنت رسول کہ جس کے لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغضب لغضبها ولا یرضاها لرضاها, کہ اللہ تعالی فاطمہ زہرا کی رضا سے راضی رہتا ہے, فاطمہ زہرا کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے. وہ کہہ رہی ہے, وہ صاحبزادی آ کے کہہ رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سنا کرتے تھے پہلی ہستی جب جاتے تھے رسول اللہ کسی سفر پر تو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کرتے تھے, اور جب آتے تھے تو سب سے پہلے جناب زہرا کی زیارت کرتے تھے اور آپ کے بدن کا استشمام کیا کرتے تھے, سونگا کرتے تھے. جناب سیدہ نے پوچھا اب بچی جوان ہو گئی, اب آپ کیوں سونگتے ہیں, آخر کیا وجہ ہے؟ کہا انی اشم رائحۃ الجنہ, مجھے فاطمہ زہرا سے جنت کی خوشبو. کیوں؟ کیونکہ جب شب معراج خدا نے بلایا تھا تو وہاں پر ایک سیب بہشتی آپ کو دیا تھا اور اس میں نور فاطمہ قرار دیا تھا کہ جو آپ نے تناول فرمایا اور نور فاطمہ پھر خدیجہ کبریٰ میں منتقل ہوا. تو کہتے ہیں جب بھی مجھے جنت کی خوشبو کا شوق ہوتا ہے میں فاطمہ زہرا کو سونگا کرتا ہوں. یہ ہے جناب عظمت فاطمہ زہرا. اب جناب فاطمہ زہرا تشریف لائی ہیں مہاجر انصار کے سامنے, گفتگو کر رہی ہیں. فأن تفقم, کیوں تم پیچھے جا رہے ہو؟ وہ کتاب اللہ بین اظہرکم, جبکہ کتاب خدا تمہارے درمیان ہے, آؤ کتاب خدا سے فیصلہ کریں. دیکھیں یہ ہے بنت رسول کا استدلال, یہ توہین و اہانت نہیں ہے, یہ دلیل اور برہان اور علم اور قرآن اور سنت رسول کی روشنی میں اپنے موقف کو واضح کرنا ہے. ملکی درود بھیجے محمد وال محمد پر. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اہل سنت اس خطبے کو پڑھ کے انہوں نے مذہب تشیع کو اختیار کیا. میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا اور نہ فورس کرتا ہوں, نہ میرا کام یہ ہے کہ میں فورس کروں. بہت سے لوگ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں ابھی ایک بدبخت مردد, اس نے اپنے ہندو ہونے کا اعلان کیا, قرآن کے جو ہے وہ ناقص ہونے کا اعلان کیا کہ فلاں آیت نکال دو فلاں آیت نکال دو. وہ جو بدنام زمانہ ہوا رشدی کے مانند واجب القتل ہے, وہ بھی جو مرتد جو ہے وہ واجب القتل ہے, توجہ رکھے گا. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, لہذا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں کہیں پر بھی کیسے بھی ہو. تو بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس خطبے کو پڑھ کے شیعہ ہوئے. دو نام لے رہا ہوں میں, ایک ڈاکٹر عبد المنعم حسن, کہتے بنور فاطمہ اہتدئی, دو کتاب لکھی انہوں نے کہ میں فاطمہ زہرا کے نور سے ہدایت یافتہ ہو گیا. کہتے ہیں کہ میں جب سنی تھا تو میں یہ خطبہ سن رہا تھا ایک مجلس میں بیٹھ کر, تو ایسا لگا جیسے میرے دل پر آ کے تیر لگاؤ. وہاں سے میں نے تحقیق کرنی شروع کی, وہاں سے تحقیق کرنی شروع کی اور پھر آہستہ آہستہ مجھ پر حق منکشف ہوتا چلا گیا. دوسرا ہے ادریس حسینی, یہ بھی اہل سنت کے بہت بڑے ایک مفکر گزرے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی قد شیعنی الحسین, حسین نے مجھے شیعہ کر دیا. میرا مقصد یہ نہیں کہ میں یہ آ کے معذرت کے ساتھ کوئی یہ کہوں کہ جتنے اہل سنت یہاں موجود سب شیعہ, نہیں, آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ ہے, تحقیق کرنا آپ کا کام ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جسے ہم تحقیق کرتے ہیں ہم بھی اہل سنت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں, توجہ رکھے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم بغیر پڑھے جو ہے وہ شیعہ, ایک جو ہے وہ شیعہ ہوتا ہے پیدائشی شیعہ, ایک سنی پیدائشی شیعہ سنی ہوتا ہے. یہ دین نہ سنی ہونا نہ شیعہ ہونا اس کو کسی کام نہیں آئے گا. پیدائشی شیعہ سنی مسلمانوں کا کام نہیں آئے گا, تحقیق کرنی ہوگی. اسی لیے عقائد میں تقلید واجب نہیں ہے, احکام میں تقلید واجب ہے. آپ کا اللہ ایک ہے تو کیوں ہے, رسول ہے تو کیوں ہے, قرآن ہے تو کیوں ہے؟ آپ اگر خلفائے راشدین کی تقلید کرتے ہیں یا ان کو حجت سمجھتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ علی کو برحق خلیفہ بلافہ سمجھتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس پہ دلیل قائم ہونی چاہیے. لہذا شیعہ سنی ہونا بائی برت اور ولادتی یہ کام آنے والا نہیں. جو چیز کام آنے والی ہے وہ دلیل ہے, اس دلیل کی بنا پر یا انسان کو لٹکا دیا جائے گا یا چھوٹ دے دی جائے گی. لہذا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے شیعہ سنی جتنے بھی میرے سننے والے ہیں, اور یونیورسٹیز میں بھی جاتا ہوں, اہل سنت کے مدارس میں بھی جاتا ہوں, مساجد میں بھی جا کے خطاب کرتا ہوں, میں کہتا ہوں آئیے کھلے دل سے تحقیق کریں. دیکھیں تو یہ دو شخصیات تھے. فأن تفقون, اب یہاں پہ کیا ہے, جناب زہرا سلام اللہ علیہا کہہ رہی کیوں کتاب خدا کو منہ موڑ رہے ہو؟ کتاب خدا اگر کافی ہے تو قرآن کی تفسیر کے چار پانچ انداز بیان کیے گئے جو اہل سنت میں بھی موجود ہیں اور اہل تشیع میں بھی موجود ہیں. ایک قرآن کی قرآن سے تفسیر, مثلا قرآن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جو گمراہ ہو گئے اور جنہوں نے خدا کے راستے کو چھوڑ دیا ان پہ خدا کا غضب اتر. کون ہے؟ خدا قرآن میں خود کہہ رہا ہے یفسرو بعدہ ببعد. قرآن کی کچھ آیت قرآن کی کچھ آیات کی تفسیر کرتی ہیں، واضح کرتی ہیں. مثلا کہا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو خدا تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب وہاں پر امام سے پوچھا، مولا بتائیے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ امام معصوم نے 15 آیات کے ذریعے سے قتل، چوری، زنا، شراب ان کو واضح کیا ہے کہ ان سے مراد یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں. تو قرآن کی ایک تفسیر کیا ہے؟ ایک قرآن کی تفسیر قرآن ہی کے ذریعے سے، جو اہل سنت کے بھی متداول ہے اور ہماری بھی رائج ہے کہ ہم بھی اس کو اسی طرح تفسیر کرتے ہیں. اور ہماری اس کی مارکۃ العلیٰ مثال تفسیر المیزان علامہ طباطبائی نے لکھی ہے. اب یہاں پر شہزادی جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، 5 صفات بیان کرتی ہیں قرآن کی. کس کے سامنے؟ مسلمانوں کے سامنے. توجہ رکھے گا، جنہوں نے شعار یہ دیا ہے حسبنا کتاب اللہ. حسبنا کتاب اللہ اہل تشیع کی منطق کے مطابق، قرآن کے مطابق یہ کامل نعرہ نہیں ہے. لہذا بیوی چاہتی ہیں کہ اس کو واضح کریں، اس کو ان مسلمانوں کے درمیان کے جو اس وقت موجود ہیں، رسول کی صورت، رسول کی سنت، رسول کی حالت، رسول کا عمل دیکھ چکے ہیں، اب ان کے سامنے بیان فرمائیں. 5 صفات بیان کی، انہی کے ذیل میں بس آپ کی زحمت تمام کروں گا. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد. وہ 5 صفات کیا ہیں؟ فرماتی ہیں امورہ ظاہرہ. پہلی صفت یہ ہے قرآن کا ظاہر بہت واضح ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات، شفاف ہے قرآن کا ظاہر. 2 وہ احکامہ ظاہرہ، اور اس کے احکام روشن و منور ہیں. توجہ رکھیے گا. وہ اعلامہ باہرہ، اور اس کے اعلام، اس کے ستون، اس کی دعوتیں بہت واضح اور آشکار ہیں، ان میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ زواجرہ لائمہ یا لائحا، اور اس کے زواجر یعنی اس کے وہ چیزیں جس سے روک رہا ہے وہ بھی بہت واضح ہیں، جن چیزوں سے روک رہا ہے، حرام کام جو بتا رہا ہے. وہ عوامرہ واضحا، اور فرماتی ہیں کہ اس کے عوامر، اس کے حکم، اس کے آرڈر، اس کا حکم بہت، اس کا دستور بہت واضح ہے، اس میں بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ کون مخاطب ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں کہ جو قاریان قرآن ہیں، حافظان قرآن ہیں، جو سنت و رسول کو دیکھ چکے، ان کے سامنے 5 آیات کی، 5 صفات کی تلاوت فرماتی ہیں. اس کو فرماتی ہیں وَقَدْ خَلَّفْتُمُهُ وَرَا ظُهُورِكُمْ، لیکن ان تمام کے بعد تم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا. دیکھیں میں اس لیے استدلال پیش کر رہا ہوں، یہ اہل سنت بھی اہل تشیع بھی ہیں، کہ یہ بیوی کا انداز ہونا چاہیے. بعض اوقات ایام فاطمیہ کو محور بنا کر شیعہ سنی مسلمانوں میں آگ لگائی جاتی ہے، لڑایا جاتا ہے، قتل و غارت کے لیے اکسایا جاتا ہے. کبھی اس کی کلپ لے کر کاٹ چھاٹ کر ایک کلپ بنا کر پیش کر دیا، کبھی سنی کی، کبھی شیعہ کی. نہیں، یہ کلپ مافیا جو ہے یہ بہت بدنیت مافیا ہے. ایک لینڈ مافیا ہوتا ہے، ایک ڈرگ مافیا ہوتا ہے، ایک کلپ مافیا. کلپ مافیا کیا ہے؟ اس کی ایک تقریر لے لو، آدھے الفاظ کاٹ کر اپنے مطلب کی چیز لے کر سنیوں میں ڈال دو، سنی شیعہ کے خلاف. ادھر سے سنی کی تقریر لے کر شیعوں میں ڈال دو، شیعہ سنی کو گالی دے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ جنگ چل رہی ہے. یہ کلپ مافیا بہت خطرناک ہے. کبھی بھی کسی کی بات کو جج کرنا ہو، اس کی پوری بات سنیں. کلپ سے منٹ ڈیڑھ منٹ کی گفتگو سے جو ہے وہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا. لا تقرب الصلاة، قرآن کہہ رہے قرآن نماز کے قریب میں جاؤ. بھائی تو نہیں نماز پڑھو، قرآن نے کہا لا تقرب الصلاة. ارے بھائی آدھی بات سنی ہے، آدھی بات نقل کی ہے، پوری آیت تو پڑھو. وانتم سکارا، جب حالت نشہ میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ. اب آدھی بات لے کر اپنے مقصد کو اپنا الو سیدھا کر رہا ہے. تو کچھ یہ مبرز ہیں، کچھ سنی مبرز ہیں، سب خدا والے تو نہیں ہیں. کچھ پیٹ کے پجاری ہیں جن کی یوٹیوب چینل چل ہی اسی بات پر ہے کہ سنیوں کو لڑاؤ شیعوں سے، شیعوں کو لڑاؤ سنیوں سے. اس لیے عرض کروں کہ جناب زہرا کا استدلال دیکھیے، سامنے خلیفہ وقت موجود ہے جس کا نعرہ ہے حسبنا کتاب اللہ. توہین نہیں ہے، اہانت نہیں ہے، لیکن دلیل سے بات عرض کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ وہ دلیل ہے، یہ وہ چیز ہے جسے ہمیں اپنانی ہے، کہ مد مقابل اگر مخالف عقیدہ کا بھی ہے لیکن ادب اور اخلاق و تہذیب و تمیز کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دو. مل کے درود بھیجو محمد و آل محمد. خب کیا میں جناب زہرا سے زیادہ با ایمان ہوں؟ کیا میں جناب زہرا سے زیادہ مجھے درد ہے مثال کے طور پر کتاب خدا کو پس پوش ڈالے جانے کا، کیا میں جناب زہرا سے زیادہ درد مند ہوں کہ اسلام پہ عمل نہیں ہو رہا؟ آج میں چیخوں چلاؤں اور گالم گلوچ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں جبکہ جناب زہرا تو دربار میں موجود ہے، خلیفہ کے سامنے موجود ہے، توجہ رکھیے گا۔ اس بنا پر یہ دلیل اور یہ انداز ہمیں اپنانا چاہیے۔ وقد خلفتمہ وراد ہورکم، بی بی فرماتی ہیں کہ جبکہ یہ پانچ نشانیاں میں نے تمہارے سامنے بیان فرمائی ہیں، تم نے خدا کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ یہ بی بی کا گلہ ہے ان لوگوں سے جو کہہ رہے کتاب خدا کافی ہے۔ یہ انداز، یہ دلیل، اس کی ضرورت ہے آج ہمیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس حساس ترین موضوع کو دشمن ایسے پیش کرتا ہے کہ بس ہمیشہ آگ لگائی جائے، لیکن نہیں، جناب زہرا کا ایمان، جناب زہرا کا اقان، جناب زہرا کی معرفت، جناب زہرا کی سیرت یہ بتا رہی کہ نہیں، مخالف عقیدے کا بھی ہے، دلیل سے بات کی جائے۔ میری درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو ایک تفسیر کیا ہے؟ تفسیر قرآن بالقرآن ہے، قرآن قرآن کی تفسیر۔ ایک ہے تفسیر رسول کی زبان عصمت سے اس کو بیان کیا جائے۔ مثلا کسی نے اعتراض کیا کہ امام مہدی کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، ایک اعتراض ہوا، لبرل سوشل جو لوگ ہوتے ہیں اعتراض کرتے ہیں، کہا کہ مچھر کا ذکر ہے، چوٹی کا ذکر ہے، ہاتھی کا ذکر ہے، جانور کا ذکر ہے۔ اب جانور کیا ہے ہمارے، ہاتھی سے ہمیں کیا کام، چوٹی ہیں، لاکھوں چوٹی ہمارے سامنے گزرتی ہیں، شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی کا ذکر ہو گیا لیکن امام مہدی کا ذکر نہیں ہوا۔ اس کا جواب یہ دیا کہ جناب ضرور نہیں کہ قرآن میں سارے ہی مسائل کو بیان کر دیا گیا ہو، جزی مسائل کو، کلی مسائل کو بیان کیا۔ بس یہ دو رکعت نماز شیعہ سنی فجر کی پڑھتے ہیں، دو رکعت واجب، کیا اس کا طریقہ قرآن میں موجود ہے؟ بتائیے کوئی کہے کہ مثلا کہے کہ جناب ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو؟ کوئی ثابت نہیں کر سکے گا۔ کلیات موجود ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات دو۔ اب زکات کی جزئیات کون بیان کرے گا؟ قرآن خود کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو رسول دے اسے لے لینا اور جس چیز سے روکے اس سے رک جانا۔ اب معیار کس کو بنایا ہے، اسٹینڈرڈ کس کو بنایا ہے؟ ہادی اور رہنما رسول کو بنایا ہے۔ اب قرآن کی ایک تفسیر، قرآن یفسر بعضہ ببعض، قرآن کا ایک حصہ کچھ آیات دوسرے آیات کی تفسیر کرتی ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن دوسری تفسیر کا انداز کیا ہے؟ جو رسول بتا رہا ہے، جو رسول دے رہا ہے، جو رسول سمجھا رہا ہے، لِتُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے رسول بیان کر دو جو آپ کی طرف اور ان کی طرف نازل کیا گیا۔ بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب جو بے عقل لوگ ہیں جی، وہ قرآن کو جب دیکھیں گے تو ان کو تناقض نظر آئے گا، تضاد نظر آئے گا، ٹکراؤ نظر آئے گا۔ ایک شخص مولا علی کی زمانے میں آیا کہ جب ظاہری خلافت پر آپ موجود تھے، تو کہا قرآن میں تناقض ہے، قرآن میں ٹکراؤ ہے، قرآن کی آیتیں جو ہیں ٹکرا رہی ہیں، دیکھیں اگر کوئی اور ہوتا تو چکرا جاتا، یہ وہ ہے کہ جو ممبر سلونی کا خطیب ہے، جو کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کے راز سے علی کے سامنے راز واضح اور روشن ہے۔ یہ وہ سی کہ جس کو سرکار فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی باہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، من اراد المدینۃ فلیأتہا من بابہا، جو شہر علم کا ارادہ کرنا چاہے اسے چاہیے کہ پہلے دروازے کے پاس ہے، بعد میں شہر میں داخل۔ اب مولا کائنات کے پاس آیا اور کہا کہ قرآن میں تضاد ہے، دو مثالیں بیان کر رہا ہوں، اسے وہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں چونکہ پیرا یاد نہیں کر سکا میں۔ فرمایا کہ امام نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں روئے، ناقص عقل کے ذریعے سے تو قرآن سمجھنا چاہتا ہے، قرآن پر تنقید کرنا چاہتا ہے کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تنقید کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، ضد ہے، ٹکرا رہا ہے، مکمل نہیں قرآن، کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے شبہات ایجاد کیے جاتے ہیں۔ مولا نے کہا ثقلت کا او مک، تیری ماں تیرے غم میں روئے، خبردار ایسی بات نہ کرنا۔ پھر اس نے کہا کہ مولا نے سوال کیا ہے، اچھا صرف مذمت نہیں کرتا، اچھا سوال بتاتا کہ جواب بھی تو دیا جائے نا. اب سوال اس نے بتایا، قرآن میں ہے کہ سورہ حشر میں ہے کہ وَلَا تَكُنُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جن لوگوں نے اللہ کو بلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو بلا دیا. یا سورہ توبہ میں ہے نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے انہیں بلا دیا. کہتے اللہ کیسے بھول سکتا ہے، اللہ تو نہیں بلاتا. قرآن میں خود ہے سورہ مریم میں آیت نمبر 64 میں ہے مَا كَانَ رَبُّكَ رَبُّكِ نَسِيَا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. یہ تو قرآن ٹکرا رہا ہے، ایک طرف کہہ رہا تمہارا رب بھولتا نہیں، ایک طرف کہہ رہا خدا نے بھول گیا. اب کوئی عام آدمی ہوگا پریشان ہو جائے گا، لیکن یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جسے باب مدینۃ العلم قرار دیا ہے. ہو نہیں سکتا کوئی علی کے دروازے پر آئے اور لاجواب چلا جائے. وہ لاجواب کرنے آتے تھے لیکن خود لاجواب ہو کے چلے جاتے تھے. میں کہ تم بھیجے محمد والا، مثلاً کہا کہ ایک جگہ کا حساب ہے سیرا، بہت آسان حساب ہوگا، منٹوں میں سیکنڈز میں حساب کتاب ہوگا. ایک جگہ کا کہ نہیں جناب، الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھوں پر گواہی دیں گے. یا مثلاً کہا سورہ مریم، وکانا مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. یہ تو قرآن ٹکرا رہا ہے، کہا رہے حساب ہے سیرا جلدی حساب ہوگا، کہا کہ 50,000. اب مولانا کا دیکھو، جو تم اپنی ناقص عقل سے کہہ رہے ہو، یہ مختلف گھاٹیاں ہیں، مختلف وادیاں ہیں، کہیں بہت جلدی حساب کتاب ہو جائے گا جی، وہاں دیر نہیں لگے، کہیں تمہیں رکنا پڑے گا، کہیں حساب دینا پڑے گا حقوق اللہ کا، حقوق العباد کا. اب یہاں پر مولا کائنات نے فرمایا ینطقو بعضہ بعضن، قرآن کی بعض آیات کی تلاوت کرتی ہے. قرآن کو اگر کافی سمجھو گے تو اسی شبے میں گرفتار ہوگے، قرآن کو عہد و ذکر سے سمجھو گے تو پھر کبھی پریشان نہیں ہوگے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ مثلاً ایک لوح محفوظ ہے اللہ کی پاس، لوح محفوظ یعنی ایک بورڈ ہے، لوح بورڈ کو کہا جاتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی زندگی لکھتا ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون کیا کرے گا، اور اس میں مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. ہمارے یہاں ایک بدعا کا عقیدہ ہے جو اہل سنت کے نہیں ہے، بہرحال بدعا کا عقیدہ یا بدعا کا عقیدہ جو ہے وہ ثابت شدہ قرآن میں بھی ہے اور سنت و سیرت رسول میں بھی اور روایت معصومین میں بھی ہے کہ چینج ہوتا رہتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، خدا جس کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھ دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، اس کو مٹاتا نہیں. اب یہ قرآن کی آیت ہے، توجہ رکھے گا، سورہ رعد آیت نمبر 39-39. تو کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ خدا کو تو سب چیزوں کا علم ہے، پھر خدا مٹاتا کیوں ہے، پھر لکھتا کیوں ہے؟ اب یہ سوال ہے، اب یہ عقیدتی سوال ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا، صرف کسی اور زاویے سے اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جس کو چاہتا ہے رکھ لیتا ہے. تو اب دیکھیں اگر قرآن کو سمجھا جائے گا صرف قرآن سے تو بات پوری مکمل نہیں بنے گی. رسول اللہ نے فرمایا، پہلے مفسر کون ہے؟ رسول اللہ. فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے عمل کو مٹا دیتی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو لوح محفوظ میں اللہ نے لکھا تھا اسے مٹا دیں گی اور اس کو کسی اور صورت میں لکھ دیں گی، اچھی صورت میں لکھ دیں گی. کہا کہ تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ الصدقۃ علی وجہ، پہلی چیز صدقہ ہے. اگر صدقہ دو گے اللہ کی راہ میں، مال دیا، مشورہ دیا، وقت دیا، مسکراہٹ دی، مشورہ دیا، کوئی بھی کسی مومن کو اچھا دیا، مال نہیں دے سکتے تو وقت دے دیا، وہ اپنا درد دل آپ سے کہہ سکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی صدقہ ہے. وقت دے دیا آپ نے، مشورہ دے دیا، کسی کا فون نمبر دے دیا، ہاں یہ فلاں مشکل فلاں کے پاس سے حل ہو جائے گی، فلاں کے پاس جاب مل جائے گی، یہ بھی صدقہ ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ صدقۃ علی وجہ، پہلی چیز صدقہ جس کی وجہ سے خدا لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تمہاری سرنوشت تقدیر کو بھی مٹا دیتا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یمح اللہ ما یشاء یذبت، خدا مٹاتا بھی ہے ثابت بھی کرتا ہے، کون سی چیز مٹاتی ہے؟ اب رسول خود بتا رہا ہے کہ دیکھو قرآن کافی نہیں ہے جب تک کہ سنت رسول کو ساتھ نہ رکھا جائے. فرمایا دوسری چیز کیا؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان، نیکی کا سلوک ہے. والدین زندہ ہوں جب بھی، والدین اس دنیا سے چلے جائیں جب بھی، نیک سلوک. والدین اس دنیا سے چلے گئے، صدقہ دو، خیرات دو، ان کے واجبات ادا کرو، ان کے لیے دعا خیر کرو، ان کے نام پر اگر ان کے واجبات ہیں نماز روزہ حج زکات وغیرہ ان کو ادا کرو، اور اگر ادا شدہ ہیں تو ان کے لیے نیک کام انجام دیتے. بر الوالدین دوسری چیز، اور تیسری چیز کیا ہے؟ واصنع المعروف، کوئی کار خیر کسی مومن کے لیے انجام دو، کہ کسی کا غم دور کر دو، کسی کا بار ہٹا دو، کسی کا سامان اٹھا دو، راستے سے پتھر ہٹا دو، کچھ بھی کرو، کوئی ایسا کام جس سے عامت الناس کو فائدہ ہو سکے. کانٹا ہٹا دو، اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی اجر ہے عزیزان گرامی. پس اس بنا پر آپ کی خدمت میں واصنع المعروف، تین چیزیں ایسی ہیں سرکار فرما رہے ہیں، یہ سنت رسول. ایک اور ہے تعویل کرنا، تعویل کرنا یعنی ایک معنی بیان کرنا، توجہ رکھیے گا، معنی بیان کرنا، تعویل ظاہری معنی سے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تنزیل پہ جنگ کر رہا ہوں، اے علی تم تعویل پہ جنگ کرو گے، تعویل پہ جنگ کرو گے. سعودی عرب کے ایک مفتی تھے، نابینا تھے، عبداللہ بن بارز غالباً نام ہے ان کا، نابینا تھے دونوں حلقوں سے. تو ایک ہمارے شیعہ مشتد ان کے پاس گئے، ان سے گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے کہا آپ لوگ بہت تعویلیں کرتے ہیں. کہیں گے کہ تعویل نہ کرے تو آپ بھی پریشان ہو جائیں. کہیں گے کیسے؟ کہیں گے قرآن میں من کانا فی ہادی عامہ وہ فی الآخرت عامہ، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. چونکہ آپ نابینا ہیں، آپ آخرت میں بھی نابینا ہوں گے. اب یہ اہل سنت کے مفتی، وہابی مفتی جو تھے، یہ بڑے غصہ ہوئے، یار آپ لوگ تو ہر جگہ تعویلیں کرتے ہیں. ہو میں نے تعویل تو نہیں کی، میں نے تو قرآن کی ظاہری آیت پہ، اب ظاہری آیت اگر قرآن کی حجت ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہوگا. یہ بڑے ناراض ہوا، کہیں گے پھر آپ بتائیے اس کا معنی کیا ہے. کہا کہ اس دنیا میں اندھا ہونے سے مراد کچھ اور ہے، آخرت میں اندھا ہونے سے مراد کچھ اور ہے. ہم تعویل اس لیے کرتے ہیں تاکہ اصل حقیقت تک پہنچ سکے. من کان فی ہادہ اعمیٰ، اس دنیا میں اندھا وہ ہے جو ولایت علی کا اندھا ہو، جو اس دنیا میں ولایت علی کا اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی علی کے نور سے محروم رہے گا، اور جو آخرت میں علی کے نور سے محروم رہے گا وہ عالم آخرت کی لذتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کہ ابو القاسم حسکانی نے مفصل ہر ہر آیت، تقریباً 200 کے قریب آیات، تقریباً 200 آیات انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں لکھی ہیں کہ ان آیات سے مراد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور تقریباً 1200 احادیث نبویہ اس کتاب میں لے کر آئے ہیں. مثلا ایک جگہ کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اہتدوا بالشمس، اب دیکھیں تعویل، فإذا غاب الشمس اہتدوا بالقمر، فإذا غاب القمر اہتدوا بالزہرا، فإذا غاب الزہرا اہتدوا بالفرقدین. کہ دیکھو سورج ہے، سورج سے روشنی ہو، سورج چلا جائے چاند سے روشنی لو، چاند چلا جائے زہرا سے روشنی لو، زہرا چلا جائے تو پھر فرقدین سے روشنی لو. اب فرمایا یا رسول اللہ ومل قمر ومل زہرا ومل فرقدین، یہ قمر کون ہے، یہ سورج کون ہے، یہ چاند کون ہے، یہ فرقدین کون ہے، یہ زہرا کون ہے؟ فرمایا انا سراج، میں وہ روشن آفتاب ہوں کہ جس کے لیے کہ جب تک میں ہوں مجھ سے روشنی لیتے رہنا، جب میں چلا جاؤں تو علی مرتضیٰ قبر ہے اس سے روشنی لیتے رہنا، جب علی چلے جائیں تو فاطمہ سے روشنی لیتے رہنا، اور جب فاطمہ چلی جائیں تو فرقدین سے، یعنی حسن و حسین سے روشنی لیتے رہنا. اب یہ تعویل ہے یا نہیں ہے؟ وہ تین و زیتون دو نعمت ہیں، مولا قائدہ فرماتے وہ تین و زیتون سے مراد حسن و حسین علیہ السلام ہے. یہ اہل سنت کی کتب میں موجود ہے تعویل. تو تفسیر قرآن کا ایک انداز یہ ہے زندگی کے نامی، کہ قرآن کو، آیات قرآنی کو اہل بیت اور رسول اللہ کی مستند احادیث کے سائے میں لکھا جائے. یہ وہ چیز تھی جس کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ مسلمانوں کے سامنے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگانے والوں کے سامنے بیان، دلیل سے بیان کر رہی ہے. پانچ سے بات بیان کی، وقت خلف کتاب اللہ ورا ظہورکم، نے خدا کو پیسے پوچھ ڈال دیا ہے. اور پھر فدا کا معاملہ تھا تو اس میں بھی روایات اور آیات پیش کی ہیں. بہرحال یہ دلیل ہے, یہ سنت ہے, یہ سیرت ہے, ہمیں اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے. جب انسان قرآن سے دور ہو جائے تو وہ تبلیغ جماعت جس کو آپ پوری دنیا میں نشر کرواتے رہے, بھیجتے رہے, آج اسی پر سعودی عرب میں پابندی, آج اسی کو ام الفساد, مادر خبیث کہہ کر بین لگا دیا, کہا کہ یہ دہشت گرد پیدا کرتے ہیں. تعجب ہے مجھے ان لوگوں پر جو ایک عرصے تک سعودی ریالوں میں پلتے رہے, آج سعودی حکمرانوں کے خلاف بولتے ہوئے کیوں نظر نہیں آتے؟ آخر کیا ہو گیا ہے جو کل تک خادم الحرمین شریفین کے گن گا رہے تھے, آج کیوں زبانیں خاموش ہیں؟ آج سرزمین وہی پر ننگے ناز ہو رہے ہیں, جہاں پر رسول کے جائے ولادت کے گھر کو مٹا دیا جائے, جہاں علی کی جائے ولادت کی دراڑ کو مٹا دیا جائے, وہاں پہ انڈین اداکاروں کو بلا کر ان کے فنگر پرنٹس لگا لگا کر در و دیوار پر چسپہ کیے جا رہے ہیں, یہ کون سی سنت ہے؟ آج کیوں نہیں بولتے؟ آج کیا ہو گیا ہے؟ تم جو سنت رسول کے گن گاتے تھے, تم جو طیبہ طیبہ کے گن گاتے تھے, گنبد خضرا کے گن گاتے تھے, ہم جائیں گے واپس نہیں آئیں گے, وہیں کھو جائیں گے, آج وہاں پر اسلام دشمنی ہو رہی ہے, آج اسلام کو محو کیا جا رہا ہے, آج قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے سعودی حکمرانوں کی طرف سے. یہ 100 سال کا ٹاسک جو انہیں دیا تھا, آج آل سعود کی بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے. آج تحریک لبیک نے کتنا ہنگامہ کیا, کتنی شہادتیں ہوئی, پولیس والے بھی میرے ان کے افراد بھی جہاں بحق ہوئے شہید ہوئے ان کے بقول ان کے, کتنا ملک میں دنگا فساد ہوا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے, اس نے اپنے ملک میں کارٹون بنائے ہیں, خاکے بنائے ہیں رسول اللہ کے. ہو اپنے مائیں باپ کو کیا کہو گے جن کے پیچھے تم خادم الحرمین شریفین کے ٹیگ لگا کے سالوں سال چلتے رہے, وہ فرانسیسی سفیر کو بلا رہا ہے, کئی بلین ڈالر کا معاہدہ کر رہا ہے, اتنا عاشق رسول ہے تو جاؤ احتجاج کرو بن سلمان کے خلاف, سعودی حکومت کے خلاف, کہ جو در حقیقت فرانسیسی صدر کو, فرانس کے صدر کو بلا کر معاہدہ کر رہی ہے. بہت سے عاشقان رسول ہیں, لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ سارا کچھ اور ہے. تو اس وقت ضرورت ہے اس امر کی کہ حق کو بولا جائے. جناب زہرا حق بات بول رہی ہیں جہاں بولنا تھا, لیکن بغیر کسی گالم گلوچ کے, نہ دیب کلمات کے یا سب و شتم کے, دلیل سے بات کی ہے. آج ضرورت ہے اس سیرت زہرا کو اپنانے کی. آج جو لوگ گنگاتے رہے آل سعود کے, آل سعود خادم الحرمین شریفین, ان کو کچھ نہیں کہو, وہ ان سالوں میں اپنا الو سیدھا کرتے رہے. جب الو سیدھا ہو گیا تو قرآن کو بھی الگ, سنت رسول کو بھی الگ, مسلمانوں کو بھی الگ, تبلیغ جماعت کی پابندی بھی الگ. جی اب کہیں نہ کہیں سے گھسی پٹی آوازیں آنی شروع ہو گئی, میڈیا نے کھسیا کر جو ہے کھسیا نے بلی کی طرح کہہ دیا, وہ جناب تھوڑی سی پابندی لگ گئی ہے اور یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے, دہشت گردی ہو گئی ہے. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے بھائی دیکھو یہ کیا مسئلہ ہے. آج 16 دسمبر ہے, ایزان گرامی, قاتلوں کو معاف کیا جا رہا ہے, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. آرمی پبلک اسکول کا سانحہ, ان معصوم نونہالوں کا اور شاگردوں کو قتل کیا گیا, خون میں نہلایا گیا, آپ نے تصویریں دیکھی ہیں, کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور آج انہی طالبان کو آپ گلے سے لگا رہے ہیں, یہ کون سا اسلام ہے؟ وہ آل سعودی بہت اچھے ہیں جو خادم الحرمین شریفین کا ٹیگ لگا رہے ہیں, یہ خادم الحرمین شریفین بھی بہت اچھے ہیں جو ننگے ڈانس کرا رہے ہیں, جو بے پردگی کرا رہے ہیں, جو شراب خانے کھول رہے ہیں, جو کیسینو کھول رہے ہیں, ان کے چاہنے والے ریاست مدینہ کے دعوے دار وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. ارے بھائی وہ طالبان بہت اچھے بھی ہیں بہت برے بھی ہیں, تو اچھے طالبان کو ہم گلے لگا رہے ہیں, بولے طالبان کو, وہ نظریہ, وہ فکر, وہ عدم برداشت, توجہ رکھیے گا. لہذا بولنے کی ضرورت ہے, کیسے بھول جائیں, کیسے قبول کر لیں ان طالبان کو, ان خوخاروں کو, ان خون آشاموں کو. لہذا جناب زہرا کی سیرت یہ بتا رہی کہ صرف میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو دو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کل تک اگر آلے سب کے گن گا رہے تھے تم پہ حقیقت آیا نہیں تھی, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ عیار مکار ہیں, یہ شعبد آباز ہیں, یہ ڈھکوسلا ہیں, یہ دھوکہ دینے والے ہیں, یہ بیس بدل کر آئے ہیں, نہیں یقین آتا تھا. آج یقین آ گیا یا نہیں آیا؟ امام خمینی نے تو پہلے کہہ دیا تھا 87 میں 86 میں کہ اگر آپ زمزم سے بھی آلے سعود اپنے داغ کو دھونا چاہے نہیں دھو سکتا, جو حرم ہے ہم نے الہی میں 500-600 کے قریب حاجی کو قتل کیا تھا آل سعود نے، کہا تھا آب زمزم سے بھی دھو گے تو صاف نہیں ہوگا، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آیا، آج سمجھ میں آیا ہے، لیکن آج بھی جو ہے مخالفت نہیں ہے. جس طرح آج آپ دیکھیں گے جو ہماری مثلا حکومت نے کہہ دیا کہ طالبان بس اب مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم معاف کرنے والے نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم سولی پہ لٹک جاتے ہیں، ہم دار پہ چڑھ جاتے ہیں، لیکن حق کو حق کہیں گے، باطل کو باطل کہیں گے. آپ نے دیکھا سیالکوٹ کے واقعے میں ایک حسینی تھا، میں شیعہ سنی کی بحث نہیں پڑھوں گا، اسے پتا تھا کہ یہ بے گناہ ہے، یہ سنت رسول نہیں کہ تم اس کو اس طرح مارو. جانوروں کو جلانے کا حکم نہیں، چاہیے کہ ایک انسان کو جلایا جائے، وہ بھی لبیک یا رسول اللہ کہہ کر، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کر. اور یہ کلمہ پڑھ کر حسین کو قتل کیا گیا تھا. نماز عصر پڑھنی ہے حسین کو، جلدی قتل کرو. بس دھوکہ نہ کھائے عزیز، دلیل سے بات کریں، سنت رسول، سیرت رسول. بس آپ کی ذہن تمام کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد و عورت میں سے جو بھی عمل خیر کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ایمان والا ہونا چاہیے. جناب زہرہ نے کہا ہاں میں ایمان والی ہوں. انما یرید اللہ لیذب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وہ در ہے کہ جہاں پر رسول اللہ آئے تطہیر کے بعد 6 مہینے تک آ کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و ما دین الرسالۃ کہہ کر سلام کرتے رہے. ایک دروازہ وہ تھا علی و فاطمہ کے حجرے کا جو مسجد میں کھلتا تھا، وہاں سے آگے نہیں، گلی کے دروازے سے آگے سلام کرتے تھے. یہ وہ چیز ہے، بس آپ کی ذہن تمام کی.
ایک مومن کے سال ثواب کی مجلس ہے، ایک ظاہر کربلا کی مجلس ہے، ایک عاشق زہرا کی مجلس ہے. ایسا چاہتا ہوں کہ جناب زہرا سلام علیہ سے متعلق مسائل کے کچھ جملے ادا کر سکوں. روایات میں ملتا ہے کہ اپنے والد کے بعد آپ 75 یا 95 دن اس دنیا میں رہے. دو روایتیں ہیں, 75 و 95. 75 75 دن یعنی 13 جمادی الاول 28 سفر سے لے کر اور اس تاریخ تک روایت 75 دن, و 95 دن یعنی اگلے مہینے کی 3 تاریخ 3 جمادی الاول تک. معمولا یہ دو تاریخیں ہیں اور دونوں پر اہتمام ہونا چاہیے. صرف یہاں پہ ایک نقطہ عرض ہے کہ جو اصل تاریخ ہے 13 اور 3, اس سے ایک دن پہلے ایک دن بعد, معمولا اس کو یہ ایام فاطمیہ کے نام سے مجالس منعقد کی جاتی ہیں, اور عاشقان رسول خواہ وہ سنی ہوں یا شیعہ ان مجالس کا اہتمام کرتے ہیں. اس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے اہل سنت کو میں جانتا ہوں جو اپنی درگاہوں میں, خانقاہوں میں اور اپنی محافل میں جو ہے وہ جناب سید سلام اللہ علیہ کی شہادت کا اہتمام کرتے ہیں اور مجالس کا اہتمام کرتے ہیں. یہ دو تاریخ ہیں, لیکن بیچ میں جو ایام ہیں وہ ایام فاطمہ شامل نہیں ہیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اگر گھر میں کوئی خوشی ہے تو کیا ہم خوشی منا سکتے ہیں, گھر لے سکتے ہیں, شادی ہو سکتی ہے؟ یقیناً شادی ہو سکتی ہے, سارے کام ہو سکتے ہیں, منع نہیں. صرف یہ دو تاریخ ہیں, 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی, ایک ایک دن پہلے اور بعد آپ لگا لیں تو یہ ایام فاطمہ کہلاتے ہیں. لیکن حق یہ ہے کہ مادر سادات کا, ام الائمہ کا, کہ ان دونوں تاریخوں پر اہتمام کیا جائے اور اپنی خوشی کو ترک کیا جائے اور ان کے غم میں سیاہ ملبوس اختیار کیا جائے. ان اللہ اختار لنا شیعتن, والا فرماتے ہیں خدا نے ہمارے شیعوں کو چنا ہے, یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا, ہمارے خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. یہ شیعہ سننے کا مسئلہ نہیں ہے, میں نے پہلے ہی مسئلہ حل کر دیا کہ اہل بیت کا عقیدہ شیعہ سننے کا نہیں ہے, تمام مسلمانوں کا مشترک مسئلہ ہے. یاد رکھیے گا, ایک عام سنی کو بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ جناب زہرہ کیوں شہید ہوئی, کب شہید ہوئی, کیسے شہید ہوئی, کیسے تدفین ہوئی, ان کی قبر آج تک کیوں پوشیدہ ہے, کیوں چھپی ہوئی ہے. یہ صرف شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایمان کا مسئلہ ہے. لہذا یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں ملتا ہے کہ اپنے بابا کی وفات اور رحلت کے بعد کسی نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا تھا. غم اتنا تھا, صبت علیہ مسائب نمنا صبت علی الایام سن علیہ, بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر روز روشن میں پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. یہ کون سے مسائب ہیں جن کا ذکر کر رہی ہیں جناب زہرا سلام علیہ, بنت رسول کہہ رہی ہیں. روایات میں آتا ہے زن و شوہر کتنا قریب رشتہ ہوتا ہے, میاں بیوی سے کوئی بات گھر میں اگر چھپانا چاہے, خصوصاً اگر کوئی چوٹ, کوئی درد, کوئی زخم ہے تو نہیں چھپ سکتا, مشکل ہوتی ہے. لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے غم کو چھپائے رکھا, پہلو بھی زخمی ہے, ہاتھ بھی زخمی ہے, تلوار کا نیام بھی آپ کے پاس پہ مانا گیا, آپ پہ ہاتھ بھی اٹھایا گیا. مسبدر راس یعنی ایک دوپٹہ باندھے رہتی تھی اپنے سر پر, کیوں؟ کیونکہ وہ ہاتھ اٹھایا گیا تھا جس کی وجہ سے بیوی کے سر میں شدید درد تھا. ناہید الجسم, تصور کیجئے کہ در و دیوار کے درمیان ایک جوان عورت آ جائے, اسے دبا دیا جائے, جنتا ہوا دروازہ اس میں گرا دیا جائے, اللہ اکبر. کئی لوگ مل اس دروازے کو دھکا دیں اور مل رسول دروازے اور در کے درمیان, اللہ کا سہرا کا درد جاننا چاہتے ہو تو دروازے میں لگی اس کیل سے پوچھو. جو دروازہ لکڑی کا تھا, آگ لگی, وہ کیل دہتی ہوئی انگارہ بن گئی. جب ایک دفعہ دھکا دینے والے نے دھکا دیا تو وہ کیل سہرا سینے میں بے بس ہو گئے, اللہ اکبر. اس عالم میں بھی اپنے حجاب کو, اپنی چادر کو گرنے نہ دیا, ابو الحسن کو چھوڑو. مؤصبۃ الرأس ناہلۃ الجسم,
اتنا جسم کھل گیا تھا شہزادی مومن کا بنت رسول کا. عزاداروں کے 18-19 سال کی جوان شہزادی اسا دیکھ کر راہ چل رہی ہے. اللہ اکبر. دیکھا ہے نا بزرگ انسان ہو جاتا ہے تو پھر اسا لے کے چلتا ہے, کوئی جوان اسا لے کے نہیں چلتا, لیکن بیوی اتنے مصائب توڑے گئے. اللہ اکبر. بیوی کو کہتی ہے کہ صحبت علیہ مصائب, اے بابا ایسے مصائب گزرے ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتے. بس حضرت انسانیت کہتے ہیں میں مجلس پڑھ رہا تھا, مجلس پڑھنے کے بعد میں اترا تو دیکھا ایک شخص بہت گریا کر رہا ہے. میں نے جا کے اسے دلاسا دیا, کہا کہ آپ نہیں مانگ, میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. بدن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے پلسر باندھ دیتے ہیں, ہڈی جڑ جاتی ہے, لیکن جسم کے ایک حصے کی ہڈی کا پلسر نہیں بنا جا سکتا, وہ ہے پسلیاں. اللہ, پسلیاں کسی کی ٹوٹ جائیں وہاں پلسر نہیں بنا جا سکتا. اتنی تکلیف ہوتی ہے, جو سانس آ رہا ہے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے, سانس چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے. یہ 75 یا 95 دن بیوی جتنے دن زندہ رہی سانس آنے میں تکلیف تھی, سانس جانے میں تکلیف تھی. اتنا غم برداشت کیا حضرت علی کرامی. اب جس کی پسلیاں ٹوٹی ہو تو وہ کس کا سہارا لیتا ہے؟ وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. مگر ہائے بنت رسول, تیرے تو بازو بھی سخت تھا. یہی وجہ ہے حسن حسین کہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ماں گھر کا کام کرتی ہے, ایک ہاتھ پہلو میں رکھتی ہے, ایک ہاتھ سے گھر کا کام انجام دیتی ہے. کب پتا چلا مولا کائنات کو شروع ہوگا؟ وہ جب غسل دے رہے تھے غسل دیتے دیتے ظرف آپ رکھ دیا, بڑی آواز سے بلند آواز سے گریا شروع کیا مولا نے, ہائے فاطمہ تیری ٹوٹی ہوئی پسلیاں. اجر خبر اللہ, زن شوہر کا رابطہ کتنا نزدیکی ہوتا ہے, مگر عزاداروں مولا کو بتانا نہیں چاہتے تھے اس لیے چھپائے رکھا. کب پتا چلا؟ جب غسل دے رہے تھے اور غسل دیتے دیتے ایک دفعہ اور علی نے آپ بلند آواز سے گریا کیا. جب آپ جب غسل دے کے باہر آئے زینب نے دامن تھام لیا, پاپا یہ بتاؤ یہ دوسری مرتبہ گریا کیوں کیا تھا؟ کہا کہ ہائے فاطمہ کا نیل زنابہ. بچوں کو تیار کیا کہ ماں کا جنازہ تیار ہو رہا ہے, فاطمہ زہرا کو کفن میں لپیٹا, خروج کیا, تمام چیزیں تیار ہوئی. اب حجر جلا کے علی مرتضیٰ نے رکھ دیا اور کہا آؤ حسن حسین زینب کے خوش ہو, ارے ماں کا آخری دیدار کرو. اب ماں سے روز قیامت ملاقات ہوگی, لیکن بچے آگے نہیں بڑھتے. حسین سے کہتا ہے حسین بیٹا تو بھی آ جا اپنی ماں کو الوداع کہے. حسین کہتے ہیں بابا جب تک ماں نہ بلائے گی میں بھی ماں کے قریب نہ جاؤں گا. روایت نے لکھا ہے, نقل کیا ہے, بندے کفن ٹوٹے ہاتھ بلند ہوئے فاطمہ زہرا کے, آ میرے حسین آ جا میرے سینے سے لگ جا. عزادار حسین دوڑا, بچے دوڑے, ماں کے سینے سے لپٹ گئے. حاضر کی آواز آئی, علی مرتضیٰ بچوں کو ہٹا دو, ملائکہ میں کوہرام بابا ہو گیا, قیامت مچ گئی ہے آسمانوں میں. علی مرتضیٰ نے بڑے پیار سے بچوں کو ہٹایا, بہت دلاسا دے کے ہٹایا. ایک بچے کو ہٹاتے ہیں دوسرا لپٹتا ہے, دوسرے کو ہٹاتے ہیں تیسرا لپٹتا ہے, بچوں کو جدا کیا. میں علی مرتضیٰ, یہ مدینہ ہے, رات کا وقت ہے, رات کی تاریخی ہے, سر پہ حجرے کی چھت ہے, ماں کا جنازہ کفن میں لپٹا ہے, کوئی نامحرم نہیں ہے, ذرا کربلا آ جانا. ارے ایک بچی بھی ارے باپ کے جنازے پر آئے گی, باپ کو الوداع کہنے, ارے بچی کو بھی جدا کیا جائے گا. یہ مدینہ نہیں ہے, یہ کربلا ہے, جہاں باپ کا لاشا تپتی ہوئی ریت پر بے گور کفن پامال جدا پڑا ہے, بچی کو جدا کیا جا رہا ہے, مگر کوئی تماشے مار رہا ہے. کوئی القوم الظالمين وصيع علم الذين ظلموا ايما قلبيا قلب بار لها من سقلين عبادت قبول فرما. ہمیں قرآن و سنت و سیرت رسول اہل بیت علیہ السلام میں چلنے کی توفیق عطا فرما. جس مرحوم کے مثل ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد کی گئی ہے ان کی قبر کو نور محمد علی محمد سے منور فرما, ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما, ان کے لوح حقیق مستند جبیل اور ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا ہم سب مسلمان کو اتحاد و اتفاق سے اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما.
دشمن دین پاکستان سے سنا بہت حرما خدوندہ جو بھی مسلمان و شخص کے درمیان تفرق کہ آپ کو بڑا بھڑکانا چاہتے ہیں ان کو سنا بہت حرما بار لہا آل سعود نے جو گھروں نے کھیل کھیلے ہیں سرزمین وہی پر رسول کی سرزمین صاحب اور اہل بیت سرزمین پر اگر وہ باب ہدایت نہیں تو ان کو نقصان سنا بہت حرما خدوندہ پرچم اسلام کی سر بلندی عطا فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارا خاتمہ ایمان اور محبت